Sure Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صلوات بر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وشفيع المذنبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانه کے امام کے ظہور کے لیے اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الضوء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا.
یقیناً اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وسامین، اہل بیت کی عظمت اس آیت سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو ایک عظیم الشان مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہاں پر خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت تم پاک ہو جاؤ، بلکہ فرمایا اہل بیت کو پاک رکھنا یہ میرے ارادے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر پورے قرآن کا مطالعہ فرمائیں تو کوئی آیت ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، حضرت اسماعیل کو حکم دیا، طہر بیتی، ہاں جی، کعبۃ اللہ کے لیے، کہ میرے گھر کو پاک رکھو. اب کعبۃ اللہ کی طہارت کا کیا کہنا کہ جو ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لے اور ایک مرتبہ طواف کر لے تو 700 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ عظمت ہے کعبۃ اللہ کو اللہ نے. اس کعبۃ اللہ کو پاک کرنا کس کا کام ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کا کام ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو پاک رکھوں. فرق سمجھیے کعبۃ اللہ کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں کتنا فرق ہے. اللہ نے وہاں حکم دیا ابراہیم کو، میرے گھر کو پاک رکھو. یہاں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اہل بیت پاک ہو جاؤ. خدا دے سکتا تھا، مگر اللہ نے عظمت کو بتلانا ہے کہ دیکھو کعبۃ اللہ کی طہارت یہ ہے، ایک مرتبہ طواف کرو 700 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر کعبۃ اللہ کو طاہر کرنا ابراہیم اسماعیل کا کام ہے، اہل بیت کو طاہر کرنا میرا کام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سب عظمت بتلانے کے لیے. اور اگر خداوند عالم کہہ بھی دیتا کہ اہل بیت پاک ہو جاؤ تو شک کرنے والے کے پاس شک کرنے کی گنجائش رہ جاتی کہ بھئی اللہ نے تو کہا انہیں، لیکن وہ پاک ہوئے یا نہیں ہوئے ہمیں کیا پتا. شک کرنے والا شک کر سکتا تھا. اللہ نے سارے شکوک کو ختم کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، یرید اللہ، یہ میرا ارادہ ہے. اور سورہ یاسین میں یہ بھی بتلایا کہ میرے ارادے کی طاقت کیا ہے، کن فیکون، جب میں ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو پوری کائنات ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. یہ ارادے کی طاقت ہے اللہ کے، ارادہ کیا پوری کائنات ہو گئی. اب اگر کوئی شک کرے کہ اہل بیت نعوذ باللہ نے جھوٹ کہا ہے، نعوذ باللہ، نبی کے لیے کہے یا فاطمہ زہرا کے لیے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سلام علیہ. مولا علی کے لیے کہے یا امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے کوئی کہہ دے کہ جناب بی بی کا دعویٰ غلط تھا، ہاں جی، اگر کوئی کہہ دے تو یہ بی بی پر اٹیک نہیں ہوا، یہ اللہ کے ارادے پر اٹیک ہو گیا. اگر نعوذ باللہ اہل بیت نے جھوٹ بولا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو کامل نہ کر سکا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ انتہا ہے طہارت کی، انتہا ہے طہارت کی، کہ اگر کوئی اہل بیت پر اٹیک کر رہا ہے گویا وہ خدا کے ارادے پر اٹیک کر رہا ہے، خدا کے ارادے میں شک کر رہا. جو خدا کے ارادے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے.
اور گفتگو طہارت پہ ہو رہی ہے کہ طہارت جہاں کامل ہو جائے وہاں عقل بھی کامل ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی جتنی طہارت بڑھے گی اتنی عقل بڑھے گی. دم الطہارہ, نبی پاک کی حدیث ہے کہ دوام دو, کنٹینیو طہارت سے رہو, یعنی وضو سے رہو, کنٹینیو وضو سے رہو تو کیا ہوگا, تمہارا رزق بھی بڑھے گا اور تمہاری عقل بھی بڑھے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی ہمیشہ وضو سے رہو, ہمیشہ طہارت سے رہو. اور ہمارے یہاں ہماری خواتین, ہماری بہنیں, مائیں اپنے شوہروں کا بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں میک اپ وغیرہ پر. ہاں جی, یہ ان کا بہرحال حق بھی ہے, اللہ نے انہیں اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ اچھے رہیں تاکہ ان کا مرد کہیں ادھر ادھر نہ دیکھے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور خدا نے لعنت کی اس عورت پر جو اپنے میاں کے لیے خود کو نہ سجائے. ہاں جی, تو یہ مرد کو گناہ کی طرف بھیج رہی ہے اور مرد پر بھی لعنت کی ہے کہ جو مرد ٹپ ٹاپ نہ رہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. دونوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ظاہری چہرے کی حفاظت کریں, خوبصورت رہیں. یعنی کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے, پسینے کی بدبو آ رہی ہے. ہاں جی, تو یہ سبب ہے گناہ کی طرف بھیجنے کا. تو جو خواتین بہت پیسہ خرچ کرتی ہیں میک اپ میں, یہ نبی پاک کی حدیث بہترین نسخہ ہے. اگر ہمیشہ وضو سے آپ رہیں گے 10 سال جوان تر نظر آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے وضو کا پانی خشک کرنا مکروہ ہے. بھائی یہ پانی جب لگا رہے گا چہرے, اس میں آکسیجن ہے, آپ کے ٹیشو فریش رہیں گے, ان کو طاقت مل رہی ہے, ان کو غذا مل رہی ہے. تو اب نہیں معلوم کتنی مرتبہ وضو ٹوٹا, پھر وضو کیا, پھر وضو ٹوٹا, پھر وضو. یعنی ہمیشہ طہارت میں رہنے والے کا حسن بھی برقرار رہتا ہے اور عقل بھی کامل ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ وضو ابتدا ہے, طہارت کی ابتدا ہے, اور طہارت کی انتہا کیا ہے کہ انسان کی عقل بھی طاہر ہو جائے. انشاءاللہ یہ بہت بڑا موضوع ہے, عقل کیسے طاہر کریں گے, اب تک ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ آنکھ کی طہارت, زبان کی طہارت, ہاتھ کی طہارت, ہاں پھر بلند تر طہارت, آج اس پر گفتگو کریں گے, خیال کی طہارت, اس کے بعد ہے عقل کی طہارت. صلوات پڑھ دے محمد. دیکھیے طہارت جتنی بڑھے گی اتنی انسان کی عقل بڑھے گی. اور جتنے پرابلم انسان بیچارے کو آتے ہیں نا, وہ کس کی وجہ سے, عقل کی کمی کی وجہ سے. بزنس میں نقصان ہوتا ہے عقل کی کمی کی وجہ سے, بیوی چلی جاتی عقل کی کمی کی وجہ سے, بچے بگڑ جاتے عقل کی کمی کی وجہ سے, انسان بیماریوں میں پھنس جاتا ہے عقل کی وجہ سے, عقل کی کمی کی وجہ سے, اور انسان جہنمی بنتا ہے عقل کی کمی کی وجہ سے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یعنی دنیا آخرت کی مصیبتوں کا تعلق کس سے ہے, عقل کی کمی کی وجہ سے. اگر عقل کامل ہو جائے اب دنیا میں کامیاب, عقل کامل ہو جائے آخرت میں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل کا طہارت کا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. جتنی طہارت کو بڑھاؤ گے اتنی تمہاری عقل بڑھے گی, جتنی طہارت کو گھٹاؤ گے اتنی تمہاری عقل گھٹے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. طہارت کی ضد کیا ہے, نجاست. اب ہم صرف پیشاب پخانے کو نجاست سمجھتے ہیں, قرآن پڑھیے, قرآن کہتا ہے شک نجاست ہے, شک نجاست ہے. اگر آپ کو توحید میں شک ہے، اگر نبوت میں شک ہے، اگر امامت میں شک ہے، اگر قیامت میں شک ہے، قرآن کہتا ہے شک نجاست ہے، فوراً اسے ختم کرو عقلی دلیل کے ذریعے سے، قرآنی دلیل کے ذریعے سے، عالم سے جا کے پوچھو، اگر تم نے شک کو ختم نہ کیا تو یہ تبدیل ہو جائے گا شرک میں، اور شرک اس سے بڑی نجاست ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، ہم صرف ہم اس کو تو نجاست سمجھ رہے نہیں، قرآن کا تو شک نجاست ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جاؤ گے، خدا کے دشمن ہو جاؤ گے۔ جہاں بھی کوئی ڈاؤٹس ہیں فوراً عالم کو فون کریں، یہ دین کا مسئلہ ہے، چاہے 2 بجے رات 12 بجے رات، مولانا مجھے شک ہو گیا، اسے مجھے دلیل دے، مجھے دلیل دے یہ شک کیسے ختم کرے۔ علم کے ذریعے سے شک خود ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ وہم ہوتے ہیں، شک نہیں ہوتے، وہ خدا کے ذکر سے ختم ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب سمجھے آپ کہ شک بھی نجاست ہے، شرک بھی نجاست ہے، عقل کے دشمن ہیں یہ۔ اور 2-3 چیزیں آپ نے سنی کہ طہارت کی دشمنی میں کیا چیز ہے، دشمن کون ہے؟ عقل کے دشمن ہے وہ، طہارت کے دشمن جو، طہارت کے دشمن وہ، عقل کے دشمن وہ کیا؟ شہوت۔ پہلے سیکس کو کہا گیا، یہ شہوت جو سیکس کی ہے یہ عقل کی دشمن ہے۔ انسان 5-10 منٹ کی لذت کے لیے، وہ بھی حرام لذت کے لیے، ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ دنیا میں 10 ملین لوگ ایڈز کی بیماری سے مرتے ہیں ہر سال، بتائیے 10 ملین، بہت بڑی فگر، یا مبتلا ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں ایوری ایئر۔ عقل کی کمی ہے، طہارت کی کمی ہے۔ وہی لذت حلال طریقے سے لے سکتے تھے، وہ حرام سے لیتے ہیں، یعنی شہوت عقل کو مغلوب کر دیتی، عقل دب جاتی، وہ نفع نقصان نہیں دیتے کہ ایڈز میں مر جائیں گے، سرویکل کینسر ہو جائے گا، یہ کینسر ہو جائے گا، قبر میں جائیں گے تو 300 عذاب کے دروازے، پھر ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ عقل ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ شہوت عقل کی دشمن ہے، عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے خطرناک شہوت آپ نے سنی کہ شہوت مال ہے، کیونکہ یہ جنسی شہوت تو 60-70 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، مگر مال کی شہوت اور بڑھ جاتی ہے۔ نہ یتیم کا حق دینا، نہ بیوہ کا، نہ امام زمانہ کا حق دینا، کچھ نہ اللہ کے نام پہ، نہ رسول کے نام پہ، یہ شہوت مال ہے۔ ٹھیک ہے، شہوت مال کے بعد کل کی کیا گفتگو ہوئی تھی، کس شہوت کے بارے میں؟ شہوت مقام و جاہ، حکومت ملے، ریاست ملے، یہ شہوت مال سے بھی خطرناک ہے۔ دنیا میں اب تک جتنی جنگیں لڑی گئیں، جتنا خون بڑھا، لاکھوں کروڑوں انسان مارے گئے، وہ یہی شہوت مقام کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیں، یہ سب سے خطرناک ہے۔ آج جو شہوت بیان کرنا ہے یہ کسی اور کو خطرہ نہیں ہے، لیکن خود ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، یعنی آپ کے لیے اور ہمارے کے لیے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ شہوت کیا ہے؟ شہوت شکم، پیٹ کی شہوت۔ کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیں ہی کولیسٹرول ہوگا، ہمیں ہی شوگر ہوگی، ہمیں ہی بیماری ہوگی، ہمارا ہی پیٹ حاملہ عورتوں کی طرح بڑھ جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ کسی اور کو نقصان نہیں ہے، اس سے کسی اور کو نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی اپنا نقصان ہے، آخرت کا بھی اپنا نقصان۔ 20 سال پہلے یا قبرستان یا بیمارستان، کیونکہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے، جب اچھا کھانا آ گیا تو بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر رجو فرمائی، اس شہوت کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کا صرف نہیں، اخروی نقصان بھی ہوتا ہے۔ شہوت شکم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان عالم غیب سے اندھا ہو جاتا ہے، آنکھیں برزخی نہیں بن سکتی، وہ ہیں دنیا میں ایسے اللہ کے نیک بندے جن کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب قبر میں دیکھتے ہیں انہیں عذاب نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک مرتبہ عذاب دیکھ لے، کبھی گناہ کی جرات نہیں کرے، ہم اندھے ہیں اسی لیے گناہ کرتے، مگر ان کی برزخی آنکھ کھلی ہے, دیکھ رہے ہیں عذاب کو, وہ کیسے, یہ مقام ہے, مقام اسی کو کہتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یہ ہے مقام یقین. مگر جو پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا کبھی عالم غائب نہیں دیکھ سکتا. اور دوسرا یہ جو آیت ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے مگر جو شکم پرست ہے, جو شہوت شکم میں مبتلا ہے, وہ کبھی یہ تسبیح سن نہیں سکتا. یعنی معنوی روحانی درجات ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پیٹ پر کنٹرول نہ کریں, اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ پیٹ پہ کنٹرول نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. البتہ اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا ہے, جیسے دوسری شہوتوں میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. ہاں, انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے, انسان لوگوں کا مال حق غصب کرتا ہے, لوگوں کو قتل کرتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, لیکن شہوت شکم اس کا خود کو بڑا نقصان ہوتا ہے. ہاں جی, یہ بھی اچھا نہیں ہے نقصان, انسان ہمیشہ اندھا رہتا ہے. ہاں جی, عالم غیب کے دروازے اس کے لیے بند ہیں, کیونکہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. جو شکم پر, پیٹ پر کنٹرول کر سکتا ہے وہ عالم غیب کے نظارے دیکھ سکتا, وہ عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے. کیونکہ جتنے وظائف بتائے گئے ہیں اہل بیت نے بتلائے یا ان کے غلاموں نے بتلائے, اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے بھائی یہ عبادت کرو مگر روزہ رکھو, یہیں پر پیٹ پر کنٹرول. پھر روزے رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, بعض ایسے وظائف ہیں کہ 40 دن کوئی حیوانی چیز نہ کھاؤ. ساری مزیدار چیزیں تو حیوانی ہوتی ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. حیوانی بند, یعنی دودھ بھی نہیں کھاؤ, مکھن بھی نہیں کھاؤ, آئس کریم بھی نہیں کھاؤ, مٹھائی بھی نہیں کھاؤ, گوشت بھی نہیں کھاؤ, رہ کیا گیا, سبزیاں کھاؤ. صلوات پڑھ دے محمد. کہ شکم پرست انسان عالم غیب کو نہیں دیکھ سکتا ہے, پہلا وظیفہ یہ بتاتا ہے. مگر کم سے کم حلال کھانا, یعنی اتنے شکم پرست بھی نہ بن جائیں کہ حلال و حرام کا خیال نہ کرے, وہ گناہ ہے. ہاں جی, اب دیکھیں 20 سال پہلے ہم لاس اینجلس گئے تھے, تو مولانا علی رضا جب ماشاءاللہ مولانا بن گئے, یہ 2 سال کے تھے, وہ پورا ہم کیلیفورنیا لاس اینجلس گھومتے رہے, ہمیں کوئی حلال دودھ نہیں مل رہا تھا, ہر جگہ ڈی تھری. ہم نے فون کر کے کارخانوں والوں سے بھی پوچھا بھائی یہ D3 کا سورس کیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا جو ہمیں سستا مل جائے, اگر اینیمل سستا ہے تو اینیمل ڈال دیتے ہیں, ویجیٹیبل سستا ہے تو ویجیٹ. پھر ہم نے معلوم کیا بھائی سستا کیا, کہ سستا اینیمل ہے. تو الحمدللہ یہی بات یو اے میں ہوئی, وہاں بھی D3, یورپ میں D3 کا چکر نہیں ہے. تو کوئی 100 لوگوں نے ان کو فون کال کیے, کارخانے نے بدل دیا, ان کو تو بزنس چاہیے, بھائی 1.5 بلین مسلمان ہی خریدیں گے. اب یہاں پر نہیں معلوم, ہم نے پہلے بتایا تھا نہیں بتایا, پھر یہاں پر انکوائری ہوئی, مومن انکوائری کی, جیسے ہم پہلے اشرے میں آئے تو ان کو فون کر کے پوچھا بھائی کس سے نکالتے ہو, کہا جی ہم حیوان کے کھال سے نکالتے ہیں, حیوان کے بال سے نکالتے ہیں, یعنی اینیمل ہے. اگر اینیمل سورس ہے تو یقیناً اس میں اینیمل ذبیحہ نہیں ہوتا, چاہے وہ بکری کا ہو یا گائے کا ہو, ایک ہی مت ہے, اینیمل فیٹ ہے تو وہ ناجائز ہے, اگر وہ سورس ہے ویجیٹیبل کا تو وہ جائز ہے. تو بتایا گیا تحقیق کرنے کے بعد کہ پی سی والے جو ہیں ان کا سورس ویجیٹیبل ہے, جو پی سی کمپنی ہے, باقی سب کا سورس جو ہے وہ اینیمل ہے. تو پی سی والوں کی جو ہے وہ عید ہو جائے گی, آپ سب وہاں سے خریدیں گے, تو دوسروں کو بھی آپ فون کریں کہ بھائی آپ کا لاس ہو رہا ہے, ہم سب پی سی کی طرف جا رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد. وہ اپنا نقصان تو نہیں کریں گے, ہم اتنی بھی ہمت نہیں کرتے کہ ایک فون کال کر دیں. ان معاملے میں ہم بہت سست ہیں, پورے سب کا بھلا ہو جائے گا. یورپ میں D3 کا چکر ہی نہیں ہے, یہ نارتھ امریکہ میں ہے. تو بتایا گیا یہ تو خیال رکھنا حلال حرام کا, لیکن شکم پرستی سے اگر ہم بچ جائیں تو ہمارا نام اولیاء خدا میں شامل ہو جاتا. یعنی اصل شکم ہے جو انسان کو مقامات بلند سے نیچے گرا دے. اب آپ دیکھیے جب حیوان ہے نا, بکری ہے گائے ہے, ہمیشہ اس کا منہ نیچے ہوتا ہے, وہ اوپر دیکھتے ہی نہیں ہے کیونکہ گھاس نیچے ہے. صلوات پڑھے محمد. تو جو شکم پرست انسان ہے اس کا منہ ہمیشہ نیچے ہے, وہ عالم غیب کو دیکھ ہی نہیں سکتا. عالم غیب ان کے لیے ہے جو شکم پہ کنٹرول کریں, شکم پہ کنٹرول کریں. تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے عالم غیب تک پہنچنا, صرف نبی امام کا کام نہیں. آج بھی ایسی ہستیاں ہیں, آج بھی ایسے علماء ہیں جو عالم غیب تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے. آیت اللہ اصفہانی ہے, قم میں آپ جب بھی جائیں, اب ان بیچاروں کو تو فرصت ہی نہیں ملتی, استخارے اس قدر نکالتے, وہ جناب استخارہ یوں نکالیں, کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں. بہرحال کیونکہ انہوں نے کوئی وظیفہ نکالا ہوا ہے, یوں قرآن دیکھتے ہیں. جو بھی آپ نیت کر لیں وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی کیا نیت ہے. مثلا آپ نے نیت کی ہے شادی کرنے کی, وہ کہیں گے شادی کرنا بہتر نہیں ہے. بزنس کی بتا دیں گے, وہ علم غائب ہے نا, وہ آپ کی نیت پڑھ لیتے. ایسی ہستیاں ہیں ہماری, البتہ ایک پاکستانی عالم بھی ہے مگر وہ ناراض ہو جائیں گے کہ میں ان کا نام بتا دوں. صلوات پڑھیں محمد وارے. یہ آیت اللہ اصفہانی دن میں کوئی 20,000 استخارے نکالتے ہیں پوری دنیا سے. وہ کہتے بھائی مجھے کچھ تو سونے دو, میری بیوی کے لیے بھی ٹائم نکالنے دو. ظاہر ہے کہ ایسا استخارہ والا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. آپ نیت کر, لائن لگتی ہے, لائن لگتی ہے, بڑی لائن لگتی ہے. تو یہ علم غیب آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ پیٹ پر کنٹرول کر لیں, شکم پرستی سے نکلیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. ہر زمانے میں ایسی ہستیاں رہی ہیں ہمارے قم میں, نجف میں. مثلا آیت اللہ نخودگی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں, جب بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جائیں ان کی قبر کی بھی زیارت ضرور کیا کریں. بہت ولی خدا تھا, تا امام خمینی نے ان سے فیض لیا ہے. ہاں جی, علم غیب. دیکھیں ان کے پاس کیا علم غیب تھا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے نا 70 فیٹ نیچے زمین کھود کے مجھے دفن کر. ہاں جی, امام خمینی سے پہلے تھے. 70 فیٹ وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے. کتنی زحمت ہوئی ہوگی, 70 فیٹ کھودتے گئے کھودتے گئے کھودتے گئے, 70 فیٹ نیچے آج تک کوئی قبر نہیں ہے. اب جو نئی کنسٹرکشن ہوئی تو جتنی اوپر قبریں تھیں ساری چلی گئیں. امام کے حرم میں جو کچھ بڑی ہستیاں تھیں تو ان کو اٹھا کے کسی اور شہر پہ لے گئے, پوری قبر اٹھا کے لے گئی ایران. کہ بھائی آپ کے شہر میں امام زیادہ نہیں, چلو امام زیادہ دے رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل. ایگزیکٹ اتنا ہی نیچے انہوں نے کھدائی کی جہاں آیت اللہ نخودگی کی قبر تھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. علم غیب ہے نا, یہ ہونے والا ہے. انسان تھے, کوئی یہ امام نبی نہیں تھے. ان کے پاس یہی دعائیں تھیں جو مفاتی میں آپ کے ہمارے پاس ہے. ایک طالب علم جو ہے مریض ہو گیا, بخار ہو گیا, اور ڈاکٹروں نے ساری دوائیں دی, اینٹی بایوٹک, جو بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. تو آیت اللہ نخودگی آ گئے مدرسے میں, مدرسے کے پرنسپل نے کہا کہ ایک شاید طالب علم مر جائے گا, آپ کوئی دعا پڑھیں. بخار اتر نہیں رہا, ایک مہینہ دو مہینہ ہو گیا, بچہ مر جائے گا, خون سارا خشک ہو گیا. انہوں نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا, دعا پڑھی, اور دعا پڑھنے کے بعد کہا بیٹے اب زندگی بھر بخار تیرے پاس نہیں آئے گا. بتائیے ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو یہ ضمانت دے کہ زندگی. اور وہ طالب علم 40 سال اس کے بعد زندہ رہا. اس نے کہا 40 سال ہو گئے مجھے ابھی تک بخار نہیں آیا. صلوات پڑھی محمد والے. یہ ولی خدا ہیں. ہاں, ولی خدا اگر بننا ہے تو اس کے لیے پہلا ہی مرحلہ ہے کہ پیٹ پہ کنٹرول. یہ انسانی مقامات ہیں. ہاں جی, اللہ پاک کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات پڑھ دیں. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر انسان استقامت دکھائے, مضبوط ہو جائے, ہاں, ارادہ اس کا مضبوط ہو جائے, تو انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. مگر جو ہم نہیں دیکھ پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوانات بکروں کی طرح ہمارا منہ صرف نیچے دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف نہیں ہے، علم غیب کی طرف نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں تو علم غیب ہم سے دور نہیں ہے، خود برزخ پردے کو کہتے ہیں، پردہ ہٹ جائے گا اب عالم برزخ کو دیکھ سکتے ہیں. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں، کبھی ہم نے کوشش بھی نہیں کی اللہ ہمیں عالم غیب دکھائے. ہاں جی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم تسبیح سن سکیں فرشتوں کی، تسبیح سن سکیں دریا کی، تسبیح سنیں ہم پتوں کی، ہم نے سوچا ہی نہیں. اسی لیے ہم اس سے محروم ہیں. تو علماء فرماتے جیسے بارش مسلسل ہو رہی ہے نا، اسی طرح سے اللہ کے اسماء کی جو رحمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں، ہزار سے زیادہ اللہ کے اسماء ہیں، ان کی حکومت کائنات مسلسل بارش ہو رہی ہے اللہ کے اسماء کی، رحمتوں کی، نعمتوں کی، مگر ہم کیوں محروم ہیں؟ فرمایا اگر یہ گلاس ہے نا، بارش ہو رہی ہے باہر، آپ رکھیں اس کو الٹا کر کے رکھیں، اس کا منہ زمین کی طرف، ساری رات بارش بڑھتی رہے گی، اس میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آئے گا. اس کا منہ کیونکہ خاک کی طرف ہے، آسمان کی طرف نہیں ہے. ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہمارے دل کا منہ کہاں کھلا ہوا ہے؟ ڈالر کی طرف کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف نہیں کھلا ہوا. صلوات پڑھ دے محمد. یعنی فانی دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں، معنوی روحانی چیزوں کی طرف ہم اٹریکٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے زحمت نہیں اٹھائی ہے. بس آپ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ زحمت سے آتے ہیں، اس سے بھی خطرناک. جب ہم آسٹریلیا جاتے ہیں کہ ایک ایک کی کہانی سنتے ہیں تو بدن لرز جاتا ہے کہ بیچارے کس طرح سے یہاں پہنچے ہیں، کشتیوں میں پہنچے ہیں جناب. کہتے ہیں مولانا یوں لہر آئی تو 20 میٹر تک لہر تھی، ہم نے کہا ہم گئے، ہم نے انا للہ انا الیہ راجعون پڑھ لیا، دھوکا دیا ہمیں، بڑے جہازوں میں لے گئے اور چھوٹی کشتیوں میں بٹھا دیا، $15,000 بھی لیے. یعنی جان جوکھوں میں، جان خطرے میں ڈال کر بیچارے پہنچے ہیں. دنیا کے لیے ہم اس قدر بھی کرتے ہیں، مگر آخرت یا معنوی چیزوں کے لیے ہم صرف پیٹ پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے ہم محروم ہیں. البتہ علم غیب کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، اسی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، جس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی ہے، مگر ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہماری توجہ وہاں نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب آئیے اس کے بعد، پیٹ کی طہارت کے بعد اگر پیٹ پہ کنٹرول کر لیا تو دنیاوی بیماریوں سے بھی آپ بچ جائیں گے. 2 وقت کا کھانا کھائیے. ہاں جی، عمر بڑھ جاتی ہے، جتنا مشین کو زیادہ چلائیں گے اتنا جلدی قبرستان جائیں گے. اور دوسرا جو ہمارے پاکستان انڈین کا کھانا ہے، وہ جب تک کہ ہماری مائیں بہنیں تلن نہ کریں کوئی ہنڈی پکتی نہیں ہے، ہے نا. پہلے پیاز کو تلیں گے، وہ پہلے پرانے زمانے جب بورچیوں نے سکھایا، بیچارے ان پڑھ تھے، وہی اب تک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. دیکھیے، تلن طب اسلامی، طب اہل بیت میں تلن بالکل ممنوع ہے. 80% بیماریاں سمجھے اسی میں ہیں. 2 چیزوں کے تلن کی اجازت ہے، کہ انڈا آپ وہ بھی زیتون کے تیل میں پیاز کے ساتھ تل سکتے ہیں، دوسرا بیگن تل سکتے ہیں. باقی کسی چیز کے تلنے کی اجازت طب اہل بیت میں نہیں ہے. آپ جو ہیں اس کو کباب کی طرح بنائیں، شیخ لکھیں جس طرح شیخ بناتے ہیں، یا اس کو آپ اوون میں ڈالیں یا بوائل کریں، مگر تلن ٹوٹل منع ہے طب اہل بیت میں. یہ بیماریوں کی جڑ ہے. لہذا اکثر بیماریاں ہمارے گھروں میں اس لیے کہ ہمارے ہنڈی تبدیل نہیں ہوتی. اب تو گوگل ہے، اب گوگل میں جا کے ریسیپی دیکھیں تو اتنے اچھے اچھے ریسیپی، بہترین کھانا لبنانیوں کا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لبنانی بوڑھا بھی ہو جائے اس کی کمر سیدھی رہتی ہے کیونکہ ہومس کھاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کمر کے درد کا نسخہ بتلا رہا ہوں، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا، ہومس چنا ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ چنا کھایا کرو، چنے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں کمر ہی تو ضعیف ہوتی ہے، یہ چنے کی طاقت امام نے فرمایا۔ وہ ہومس وہی چنے سے بناتے ہیں، چنا ہوتا ہے اس میں تہنیا یعنی پیسٹ ہوتی ہے سیسمین سیڈ کی، اور اولیو آئل ڈالتے ہیں اور گارلک اور جنجر، بہترین نسخہ ہے، دل کے لیے بھی اچھا ہے، کمر کے لیے بھی اچھا ہے، ان کا ناشتہ یہی ہے، ان کی چٹنی بھی یہی ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا اس سے آپ کی صحت رہے گی۔ اب مجھے بہت ساری فرمائش ہے، صرف ایک چیز ہے، دماغ کی تمام بیماریوں کے لیے معصومین ایک بہت سمپل نسخہ بتلایا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سر درد ہو یا جو اور مختلف بیماریاں سر کی ہوتی ہیں، اس میں ہم آیت اللہ نورانی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ایک ایسا جوان ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ تہران کے ڈاکٹروں نے کہا دنیا میں اس کا علاج نہیں، اور بہت سمپل امام کے نسخے سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سارے ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آ گئے کہ آیت اللہ نورانی آپ نے معجزہ کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، امام کا یہ سمپل نسخہ ہے۔ نسخہ کیا سمپل ہے کہ اخروٹ لے لیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے اخروٹ کی شکل دماغ جیسی کیوں بنائی ہے؟ پھر بھی یہی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک نے بادام کی شکل آنکھ جیسی کیوں بنائی ہے؟ بادام یعنی آنکھ کا علاج۔ اللہ پاک نے کیشو نٹ کی شکل کڈنی جیسی کیوں بنائی ہے؟ یہ سارے اللہ پاک کے اشارے ہیں، عاقل سمجھتے ہیں، نادان صرف کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ اس سردی پایان میں تھے ہم، تو ہمارے پاس یہ کیشو نٹ رہتے ہیں، تو وہ کچھ آئے کہ مولانا ہماری والدہ کو کڈنی میں پتھری ہو جاتی، میں نے تھوڑے سے کھلا دو، اور رات کو انہوں نے کھایا، دوسرے دن پتھری نکل گئی۔ یہ اللہ پاک نے آسان علاج بتلائے، آسان علاج۔ تو اخروٹ کو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو کوئلے کی خاک ہوتی ہے نا، گرم خاک اس میں رکھیں۔ اب وہ یہاں تو نہیں ملے گی، اب آپ کیا کریں، اوون میں رکھیں، مگر اتنی ہلکی آنچ ہو، ہلکی گرمی ہو کہ اندر سے کالا نہ ہو۔ آپ اوون میں رکھ دیں، بالکل لائٹ، اس کو گرمی ملے، ہلکی گرمی، اندر سے وہ کالا نہ ہونے پائے، اور اس کے چھلکے کے ساتھ، یہ نہیں کہ اس کو توڑ کے نہیں، چھلکے کے ساتھ رکھیں، اور جب تک وہ اندر رہے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، آپ 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں، ایک مرتبہ دعائے توسل پڑھ دیں۔ تب تک، اب وہ جب بالکل آدھا گھنٹہ گزر جائے اور 70 مرتبہ الحمد بھی ختم، دعائے توسل، اب اس گرم کو توڑ کے، دو صبح کھائیں دو شام۔ ایک خاتون کہتی 10 سال سے میرے آدھے سر میں درد ہوتا تھا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ ایک دوسری بھی مومنہ تھی جرمنی میں، اس کو بھی یہ پرابلم تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جملہ دماغ کی بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ سمپل چیزیں ہیں، اور اسی سے وہ بیماری جس کا دنیا میں علاج نہیں تھا، وہ ڈاکٹر بھاگتے ہوئے آ گئے، آقا نے کہا یہ میں نے یہ کام کیا۔ تو واقعاً طب اہل بیت وہی پروردگار ہے۔ جب آدم علیہ السلام یہاں آئے تو لیبارٹری تھی یہاں پر؟ نہیں۔ ڈاکٹر تھے؟ نہیں، وہ خود اکیلے تھے۔ اور جنت میں ساری نعمتیں اور دنیا میں ساری زحمتیں، تو جب یہاں آئے تو کتنے بیمار ہوئے ہوں گے؟ آپ افریقہ یہاں سے جاتے ہیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، مولانا پیٹ خراب ہے، پانی خراب ہے، یہ خراب ہے۔ اب کیونکہ آپ کا اسٹینڈر ہائی ہے، افریقہ میں لو ہے، تو بتائیے جنت کہاں دنیا کا؟ تو حضرت آدم بیچارے بیمار ہو گئے، لیبارٹری بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، تو کیا کیا؟ کہا میرے اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، تو جبریل امین نازل ہوئے، کہا کہ یہ جڑی بوٹی کھا لو، یہ چیز کھا لو، یہ میوہ کھا لو۔ یعنی طب اہل بیت قرآن کی طرح علم وحی پروردگار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ جو ایلوپیتھی کی ہم دوائیں لیتے ہیں، اس کے پیچھے ہی لکھا ہوتا ہے کہ 20-30 سائیڈ ایفیکٹ، مگر طب اہل بیت کے سائیڈ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز کے لیے کھائیں گے، دو اور فائدے مل جائیں گے۔ اب ایک اور نسخہ سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ریزش بہت ہوتی تھی، روتے بہت تھے، ہاں جی، ریزش بہت ہوتی تھی۔ تو کہا میرے اللہ مجھے ریزش ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ جبریل امین آ گئے، کہا حلیلہ بلیلہ عاملہ، یہ امام علی رضا علیہ السلام نے روایت نقل کی، حلیلہ بلیلہ عاملہ ملا کے کھا لو، ریزش ختم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ آزما لیں، اس کو تریفل کہتے ہیں عربی میں یا فارسی میں تریفل، مگر تین چیزیں اس کے انگریڈینٹ میں نے بتا دی، حلیلہ بلیلہ آملہ، ٹھیک ہے، اس کو ملا کے کھا لے. اب یہ ریزش بھی بند کرتا ہے. ہم نے کئی مریضوں کو دیا جن کے گھٹنے میں درد ہوتا تھا، ان کے گھٹنے کا درد بھی دور ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ بڑھنے کا بھی شاید یہی نسخہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیونکہ حلیلہ کھانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو آپ کو رنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ جوان رکھنے کا نسخہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 950 سال سے زیادہ. حلیلہ بلیلہ عملہ کھاتے تھے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو یہ اہل بیت کے نسخے معجزہ دکھا سکتے ہیں، آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، توجہ فرمائیں. مگر افسوس یہ کہ ہم ابھی تک بے خبر ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ سب لوگ جو ہیں جوائن ہو جائیں، سب لوگ یہ سیکھیں. کم سے کم 5 بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے، مثلا شوگر کا علاج نہیں ہے، وہ آپ سیکھ جائیں. کینسر کا علاج نہیں، ایم ایس ڈیزیز کا علاج نہیں، ہاں جی، خون نہیں بنتا ہے، ان بہت ساری بیماری جن کا علاج نہیں ہے، برس کی بیماری کا علاج نہیں، طب اہل بیت میں ہے. تو آپ ایک کافر کو مسلمان بنا سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی چمکا سکتے ہیں. مفت میں نہیں دیجیے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس کی بہت ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. دوسری ضرورت دیکھیے، اس وقت اگر آپ سوچیں تو کس قدر ہم مومنوں کو ذبح کیا جا رہا، کس بے دردی سے. نہیں معلوم وہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ داعش، یہ سعودی ظالموں نے کیسے وہ حججی کا گلا کاٹا. یعنی نہ شرافت ہے، نہ انسانیت ہے، نہ مردانگی ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی انسان ہے. بھائی 50 آدمی، ایک بندہ زخمی پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی کک مار رہا ہے، کوئی گلا کاٹ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے. ہائے، کوئی ایسی وحشت، ہاں، ایسی درندگی، انتہا ہے. تو عزیزو، اس قدر مومنین دنیا میں شہید ہو رہے ہیں. کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ سعودی کے پاس پیسہ ہے، ہاں جی، پیسے کی طاقت. پاکستان میں صرف وہابی یا سلفی یا سعودی ہمیں قتل نہیں کرتے، حتیٰ کہ پولیس والوں نے بھی کئی مرتبہ شیعوں کو قتل کیا. بھائی کیوں کہا؟ مجھے 10 لاکھ روپے دینے تھے سعودی ایمبیسی سے، ان کے ایجنٹ نے. 10 لاکھ روپے پاکستان بڑی رقم ہوتی. سیاسی پارٹیاں بھی ہمیں قتل کرتی ہیں، پولیس والے بھی قتل کرتے ہیں، اس کے بعد پیسہ ہے سعودی خبیث کے پاس. تو اگر ہمارا اقتصادی نظام ہو جائے، ہم یتیموں تک کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں، لاکھوں یتیم ہیں، کہ ہمارا کوئی اقتصادی نظام نہیں. عزیز و بہترین نظام اہل بیت نے دیا ہے، مگر مشکل یہ کہ یہ علمی باتیں ممبر سے کم سنائی جاتی ہیں. زیادہ وہ نقطے بیان کی جس میں واہ واہ زیادہ ہو جائے. وہ فلاں پہاڑ پہ بھاگ گیا، نعرہ حیدری. صلوات پڑھی محمد. ارے بھائی، وہ بھاگ گیا تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ آج کی مشکلات حل کرو، آج ملین یتیم ہیں، ان کی مدد کرو. تو ایسی باتیں سننے کو کم ملتی ہیں. ٹریڈیشنل مجلسیں ہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے. پورا اہل بیت نے اقتصادی نظام دیا. دیکھیں اس وقت دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ ان کی حکومت ہے جن کا نیٹ ورک ہے. 12 ملین یہودیوں کا نیٹ ورک ہے، زبردست نیٹ ورک، ہر فیلڈ میں نیٹ ورک ہے، پوری دنیا کو وہی چلا رہا ہے، کوئی شک ہے؟ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اقتصاد ان کے ہاتھ میں. کیوں؟ کہ ان کا نیٹ ورک ہے. ختم. جو قرآن کی باتیں ہیں اس پہ یہودی عمل کر رہے ہیں، ہم مسلمان عمل نہیں کر رہے ہیں. نماز کا کیا فلسفہ ہے؟ کہ 10 آدمی مل بیٹھے تو اتنا ثواب ملے گا، کوئی فرشتہ، تمام فرشتے بھی لکھ نہیں سکتے. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو. مگر ہمارے یہاں سلسلہ ہی نہیں ہے، زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے تو زیادہ لڑائی ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارا وہ کتنے متحد ہیں اور ہم کتنے متفرق ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی بتائیے اسرائیل میں. ہاں جی، ہمیں سکھایا گیا اطلب العلم من المہد للہد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تو ہر شیعہ کو دو دو پی ایچ ڈی ہونے چاہیے. دنیا میں زیادہ پی ایچ ڈی وہی لوگ ہیں. ہاں جی میڈیا میں وہی ہیں, تجارت میں وہی ہیں, ہمارا کوئی نیٹ ورک ہی نہیں ہے. تو جب تک نیٹ ورک نہیں ہوگا ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 400 ملین دنیا میں شیعہ ہیں. اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے تو دنیا میں ہم ایک عظیم طاقت ہو کے ابھر سکتے ہیں, دشمن کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں, غریبوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں, خود امام کے ظہور میں بھی کام کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. ہم نے ایک بہت سمپل آئیڈیا کریٹ کیا ہے. جو بڑی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں نا, وہ انڈیویجول آپ کر سکتے ہیں. بہت سمپل ہے. اب 100 سے شروع کریں گے, 1000 سے, آہستہ آہستہ 400 ملین میں ممکن ہے 10 سال 20 سال کے بعد پہنچ سکتے ہیں آپ. وہ کیا ہے؟ مثلا آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ پروگرامر ہیں, ایک گھنٹے کا کتنا ملتا ہے؟ $40. پاکستان میں پروگرامر کتنا لیتا ہے گھنٹے کا؟ $5. آپ 8 گھنٹے سے زیادہ تو کام نہیں کر سکتے. تو آپ زیادہ کام لیں, خود بھی فائدہ رکھیں اور ادھر مومنین کو بھی فائدہ دیں. اس مومن کو جاب مل جائے گی. آپ تو یہاں سے کام لے رہے ہیں نا, $40. وہی جو بڑی بڑی کمپنیاں جو فون کے بھی اب انڈیا سے فون آ رہا ہے وہاں سے چیپ لیبر, یہ انڈیویجول مومنین کریں. اور اس میں بہترین جگہ کیا, یہ امام برگاہ ہو. امام برگاہ بیچ میں کمیشن رکھے, آپ امام برگاہ کو کمیشن دیں تو ان کے بھی, ان کو بھی چندے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پروگرامر ہیں, آپ کو 10 آدمی ہم افریقہ سے دیں گے, آپ یہاں سے کام ڈیٹا کا پکڑیں وہ کام کریں گے, تو آپ کو بھی فائدہ. اگر آج آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں تو 10 لاکھ ہو جائیں گے. 10 آدمی آپ کے لیبر ہیں, وہ چیپ لیبر ہے. بیچ میں ان مذہبی اداروں کو بھی تقویت ملے گی, ان کو بھی کمیشن ملے گی. حتیٰ کہ آپ کچھ بھی کام نہیں کرتے, بھائی کھانا تو کھاتے ہیں نا, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کھانا کھاتے ہیں وہ پاکستانی کھانا کھاتے ہیں, شان مسالہ جا کے لیتے ہیں. تو شان مسالہ جو آپ کو ملتا ہے کیسے ملتا ہے؟ پہلے امپورٹر نے امپورٹ کیا, اس نے نفع رکھا, پھر ہول سیلر نے نفع رکھا, پھر ریٹیل والے نے, 3 جگہ نفع مل کر وہ آپ کو 3 گنا مہنگا ملتا ہے. تو ایک مومن وہاں پاکستان میں گا, وہ بھی بیکار ہے, آپ بھی بیکار ہیں, بھائی وہ شان مسالہ مجھے پوسٹ میں بھیج دو, اس کو بھی $2 بچ جائیں گے, آپ کو بھی ڈال. یہ ہے برادر ہڈ, سیگے اخوت. یہ غدیر کا تحفہ ہے, ہم نے اسے فائدہ نہیں لیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ سب جوائن ہو جائیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, سائٹ بھی ہم نے بنائی ہے اور ٹیلی گرام پر بھی ہے. دیکھیے آج میں یہ ساری سائٹیں بتا دوں. جیسے یہ ٹیلی گرام جسٹ لائک واٹس اپ ہے, مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 1 ملین تک لوگ بھی آ سکتے, اس میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں آتے یا کچھ اور. اور اس میں انلمیٹڈ آپ میسج بھیج سکتے ہیں. یہ ذرا اسکرین پر دکھا دیا. جی ہاں, اچھا لو بیٹری آ رہی تو میں جلدی دکھا دوں آپ لوگوں کو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی. ایک تو یہ ٹیلی گرام میں آپ کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں ان سے. یہاں پر آپ جا کے سرچ کریں گے برادر ہڈ پہ, آ کے جوائن ہو جائیں. اور اس کے بعد خود جو ہے ایک لنک بھی ہے, ایک سائٹ بھی بنائی گئی, آپ وہاں جا سکتے ہیں. یہ برادر ہڈ 14 یعنی 14 معصوم, www.brotherhood14معصوم.com. اس میں وہ لوگ جا سکتے ہیں جو کوئی اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں, مثلا جس فیلڈ میں بھی آپ اسپیشلسٹ ہیں وہ اپنی اسپیشلائزیشن وہاں رکھیں, تو آپ کو پورے دنیا سے 30 ملکوں میں تقریباً ہمارے کانٹیکٹس ہیں, وہی فیلڈ کے بندے لے کر دیں گے, وہ چیپ لیبر پہ آپ کے لیے کام کریں گے. مثلا آپ یہاں 20 یا $40, وہ $5 میں, تو آپ کو کتنا نفع ہوگا؟ ڈبل آپ کو نفع ملے گا. وہ بیچارہ بے روزگار ہے, اس کو روزگار مل جائے گا. بیچ میں جو امام بارگاہ ان کو کمیشن مل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سیم کام جو ہے بزنس میں ہوگا. آپ کو تجارت چاہیے نا, اب تجارت میں دھوکا ہوتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ. جس فیلڈ میں آپ ایکسپورٹ امپورٹ کریں آپ بتائیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مثلا مجھے انڈیا سے چاہیے, پاکستان سے, یا پورے دنیا سے پھر آپ کو اسی فیلڈ کا ایک آدمی, آپ دونوں کے درمیان سیگے اخوت ہوگا, یعنی برادر ہوگا. سیگے اخوت یعنی یہ نبی پاک کی سنت ہے جومِ غدیر پر کہ مومن مومن کا بھائی, یہ سیگا پڑھا جاتا ہے. مگر اس میں ممکن ہے کہ کوئی آپ سے فراڈ کرے, ممکن ہے دھوکا, تو بیچ میں کون سا ادارہ رہے گا؟ بیچ میں ادارہ رہے گا امام برگا رہے گا, ادھر ہم رہے, ادھر بھی کوئی امام برگا رہے گا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے والا تو کوئی ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو سب لوگ اس میں شریک ہو جائیں, شرٹ لیتے ہیں, کپڑے لیتے ہیں, ہر چیز. آپ دیکھیں یہودیوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہودی کبھی غیر یہودی سے کچھ نہیں خریدتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارے ایک دوست تھے مرحوم ہو گئے میر صاحب لندن میں, وہ دبئی آتے جاتے رہتے تھے, ان کی بیٹی تھی وہاں. تو یہ جو عربوں کا ڈریس ہے, انہوں نے دیکھا کہ عربوں کا ڈریس اتنا مہنگا, 100 پاؤنڈ میں بک رہا ہے. اور ایڈریس دکھا رہی, یہ میرے تو گھر کے قریب کارخانہ ہے. تو بہت خوش ہو گئے, تو اب میں بزنس مین بن جاؤں گا. یہ زیادہ سے زیادہ 20 پاؤنڈ کا ہوگا. وہ کہا میں جیسے مولانا آیا سیدھا اس کارخانے پہ چلا گیا. میں نے کہا مجھے نا 1000 یہ عربی ڈریس چاہیے. اس نے کہا جی نہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کا کارخانہ. کہا نہیں وہ ادھر جو بیٹھا ہے وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے, ہم آپس میں بزنس کرتے ہیں, یہ بھی یہودی تھا وہ بھی یہودی تھا. ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں, ہم مارے بھی جا رہے ہیں ہر روز. شیعہ کہیں نہ کہیں مارا جاتا ہے, شام میں مارا جا رہا ہے, عراق میں مارا جا رہا ہے, افغانستان, پھر بھی ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں. عزیزو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ نیٹ ورک بنائیں, ہر فیلڈ میں نیٹ ورک بنائیں. حتی ٹیکنالوجی فوراً اگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلی جائے تو وہ لوگ کتنی ترقی کر سکتے ہیں. آج کامیابی کا راز یہ ہے کہ اگر ایک یہودی امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک نئی چیز اسے ملی ہے, فوراً اپنے بھائی کو جہاں بھی دنیا کے کونے میں ہو وہ اسے بتاتا ہے. ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. لہذا نیٹ ورک الحمدللہ کم سے کم ایک چھوٹا نیٹ ورک آئی ایم آئی والوں کا, امامیہ میڈیکل, مگر انجینئرز کا ہونا چاہیے, پروگرامرز کا ہونا چاہیے, بزنس مین کا ہونا چاہیے, ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے. اب ہم نے اسٹارٹ کیا, اب سب لوگ اس میں حصہ لیں, اور انشاءاللہ سال میں 2 سال میں اگر میں کہتا ہوں کہ 10,000 تک بھی مومنین ہو جائیں اس نیٹ, ہر مومن کوشش کرے 10,000 اگر مومن جمع ہو جائے تو یقین جانیے کئی ملین یتیموں کی مدد ہو سکتی. 10,000 مومن کا بھی نیٹ ورک ہو جائے, یعنی یہاں ویسٹ اور ایسٹ کا, تھرڈ ورلڈ کنٹری, کیونکہ یہاں آپ کا جو پر آور بہت زیادہ چارجز ہیں, وہاں پر بہت سستی مزدوری ہے, لہذا اس قدر غریبوں کا بھلا ہو سکتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. لہذا اقتصاد ریڑھ کی ہڈی ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے ہر چیز ملتی تھی, مسجد مرکز تھا. اقتصادی مشکلات یہاں سے حل ہوتی تھی, معنوی مشکلات یہاں سے حل ہوتی تھی, شادی بیاہ کی مشکلات, ہر چیز ہمیں آج بھی مسجد میں لے کر آنا ہے اگر ہم چاہتے قوم میں تبدیلی آئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں چلیں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ایک اقتصادی نظام قائم کر سکے. اور آج تو گنجائش نہیں رہی وقت میں, اگر انشاءاللہ کل پرسوں وقت نے اجازت دی, امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شاہ آبادی, جس نے امام خمینی کو خمینی بنایا, وہ عظیم ہستی, ان کا ایک اقتصادی نظام اب ملا ہے اور 2 یونیورسٹیاں اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں. اتنا زبردست اقتصادی نظام ہے, اس کا نام ہے پنجتنی اقتصادی نظام. یقین جانیے یہ کیپٹلزم, سوشلزم, کمیونزم کے مقابلے میں اتنا زبردست انہوں نے سسٹم دیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپلائی کریں, انٹروڈیوس کریں, تو یقین جانیے دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا, کوئی غریب نہیں رہے گا, کوئی مسکین نہیں رہے گا. الحمدللہ 2 یونیورسٹیاں اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن نیٹ ورک ہوگا تو ہم اپلائی کر سکیں گے. اگر نیٹ ورک نہیں ہوگا تو علم جب تک عمل نہ کیا جائے پتھر ہے, اور جب عمل کیا جائے تو ڈائمنڈ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار سخت ترین زمانہ ہے، اور اس صدی میں جتنے شیعہ مارے گئے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی اتنے شیعہ مارے نہیں گئے، کم سے کم بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں 500,000 شیعہ اس صدی میں شہید ہوئے، صرف عراق میں 100,000 شہید ہوئے، ابھی جو داعشیوں کو نکالا ہے، شام تو پورا تباہ ہو گیا، افغانستان میں ایک دن میں مزار شریف میں طالبان نے 30,000 شیعوں کے سر کاٹے تھے، 500,000 شیعہ جو ہیں اس صدی میں شہید ہوئے۔ ہاں پہلے بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں شیعہ مرتے تھے، مگر تعداد اس وقت بہت زیادہ ہے، پورے پورے گھر نابود کر دیے گئے، پورا شام تباہ ہو گیا، عراق کا وہ حصہ۔ لہذا اس کا حل صرف نیٹ ورک، کہ مضبوط نیٹ ورک بنائے، اور اتنا الحمدللہ ہمارے شیعوں کو اللہ نے دیا ہے، نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں لے رہے۔ اس وقت ایک مومن کے پاس 3 مائنز ہیں گولڈ کے، اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کوئی مومن آئے جو ماہر ہو کہ اس میں سے سونا نکال کے مجھے بھی دے، خود بھی فائدہ لے، کیونکہ وہ دیسی طریقے سے نکالتے ہیں تو کتنا سونا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے کتنے پرابلمس، ایسا بھی مومنین کے پاس خلیج میں شیعوں کے پاس بہت زیادہ ہے، مگر نیٹ ورک ہو تو سب لوگ فائدہ لے سکتے ہیں۔ 8 ملک جو افریقہ میں شیعوں کے ہاتھ میں ہیں، 8 ملک، گورنمنٹ میں بھی ان کا اثر ہے، وزیر بھی ہیں، مگر اگر آپ کے ساتھ وہ جڑ جائیں جو یہاں نارتھ امریکہ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں، تو یہ پاور میں بدل سکتے ہیں۔ اگر نیٹ ورک نہ ہو تو یہ ٹیمپرری پاور ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پاور اس وقت ہماری بنے گی جب 400 ملین شیعہ آپس میں مل جائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سب مل کے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ نیٹ ورک یہ ہماری فیوچر ہے، ہمارے بچوں کی فیوچر ہے، کہ ہمارے پاس اللہ نے ہر نعمت دی مگر نیٹ ورک سے ہم محروم ہیں، وہ ہماری غلطی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأجل فرجهم۔ سب مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ اللهم وأجل فرجهم 10 مرتبہ یا غفار 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 بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے گناہ بخش دے میرے اللہ، تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، آج ہم سب کو پاک کر دیں گے۔ ہزاداروں بی بی زینب کوفے میں پہلے بھی آئی تھی، اور کس شان سے آئی تھی، ایک طرف بھائی حسن تھے دوسری طرف حسین تھے. آگے آگے عباس اعلان کر رہے تھے خبردار کوئی سوار گزرنے نہ پائے. نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. بابا کے زمانے میں جب بھی زینب کا قافلہ کوفے کے باہر پہنچا امام حسن نے پیغام بھیجا, بابا علی آپ کی بیٹیاں آ گئی ہیں, ہم کوفے کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. جب یہ قافلہ پہنچا تو دن کا وقت تھا. مولا علی کی غیرت پہ میں قربان. بیبیاں حجاب میں تھیں برقعے میں تھیں, مگر مولا نے فرمایا حسن بیٹا رات ہونے کا انتظار کرو, میری بیٹیاں دن کو نانے کے روزے پہ بھی نہیں جاتی تھیں. آئے کتنا امتحان تھا زینب کے لیے اور سید سجاد کے لیے. اب جو کربلا سے یہ قافلہ لٹ کے کوفے آیا, جب قافلہ پہنچا تو رات کا وقت تھا. شمر نے پیغام بھیجا ابن زیاد کیا حکم ہے, قیدی آ گئے ہیں. ظالم نے حکم دیا دن ہونے کا انتظار کرو, ہزار محاشوں کو جمع کرو, جو قیدیوں کو پتھر بھی مارے آئے گرم خاک بھی بھی. اسی لیے سجاد کا جگر پھٹ گیا, جالی سال روتے رہے. جناب زینب نے فرمایا ابن سعد شمر کچھ حیا کر, میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں, ایک چادر ایک برقع مجھے دے دو. ظالم کہنے لگے آج تو شہزادی نہیں, آج تو ہماری قیدی ہے. جب بی بی زینب شمر ملون کے درمیان یہ گفتگو ہوئی, زینب کی گود میں ایک چار برس کی یتیم بچی تھی. سمجھ گئے ہوں گے یہ کون بچی ہے. سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میں نے سنا ہے پہلے زمانے میں سال نبی کا زمانہ تھا, سال کی ایک اونٹنی تھی, اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا. ظالموں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا, بچے نے اونٹنی کے جا کے فریاد کی, وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. بی بی زینب نے کہا سکینہ یہ قرآن کا قصہ ہے, مگر تو کیا کہنا چاہتی. سکینہ نے کہا پھپھی اما کیا میں سال کے اونٹنی کے بچے سے کم ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, مجھے اجازت دیں میں بد دعا کروں, اس قوم پہ عذاب آئے. بد دعا کا نام سننا تھا سر حسین, آنکھوں سے حسین کے آنسو بہنے لگے. آئے سکینہ بد دعا, آئے
زینب بدعا نہ کرنا. بی بی زینب نے کہا حسین جو تیری رضا وہ میری رضا. جیسے قافلہ چلا دروازے کے قریب آیا ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن فاطمہ زہرا. او زہرا کے لال میرا تجھ پہ سلام ہو. زینب نے گھبرا کر دیکھا دشمنوں کے مجمع میں کون ہے میرے غریب بھائی پہ سلام کرنے والا. پھر آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ. او نبی کی نوازی میرا سلام قبول کر لے. زہرا کی بیٹی میرا سلام قبول کر لے. زینب نے بال ہٹا کر دیکھا کیا دیکھا ایک سر ہے جو خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے کوفے کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے. غور سے دیکھا جب زینب نے غور سے دیکھا ہوگا اے زینب کی چیخیں بلند ہوئی بھیا مسلم بھیا مسلم. آپ زر سے آواز آئی ہوگی بی بی شہزادی سفیر کا سلام قبول کر لے.
پروردگار اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ بی بی زینب کی غربت کا واسطہ میرے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے ہمارے والدین کے گناہ بخش دے جنہوں نے ہم پر احسانات کی جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سچی توبہ نہ کر لیں. موت نہ دینا جب تک نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضاء ادا نہ کر لیں. اگر کسی کا حق ہماری گردن پر ادا کرنے کی توفیق دے میرے اللہ جو خامیاں خرابیاں ہمارے اندر ہیں وہ دور کر دے. ساری نورانی صفات ہمیں نصیب کر دے. پروردگار ہماری طہارت کو مرنے سے پہلے کامل کر دے. ہماری عقل کو مرنے سے پہلے کامل کر دے. جو مومنین نیک دعائیں لے کر آئیں سب کی دعائیں مستجاب کر دے. مریضوں کو شفا دے دے میرے اللہ. میرے اللہ ظالمین کے خاتمے کے لیے جلد از ہمارے مولا کا امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کر دے. پوری دنیا میں مومنین کا نیٹ ورک بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار دشمن جو خائن ہے دشمن جو خبیث ہے دشمن جو یزیدی ہے جہاں جہاں پر شیعوں کا قتل عام کر اسے نیست و نابود کر دے. سو سے زیادہ جو بے گناہ مومنین اور علماء گرفتار ہیں پاکستان میں پروردگار انہیں رہائی دے دے. سید زکزکی اور کچھ لوگ جو بے گناہ قید میں نائجیریا کے ہیں پروردگار انہیں بھی رہائی دے دے. میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. سارے مومنین مومنات کے لیے جو دنیا سے گزر گئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین.